سلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوت بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی. دوستو بزرگو, میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی عرض کروں گا. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں, جن میں پہلے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے اور پھر آپ کے صحابہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد ایک عظیم پیش گوئی کا ذکر ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے. تو میں اپنے نام کا معنی اپنی مسجد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے, یہ نام کس نے رکھا؟ اسی قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ میدان قیامت میں لوگ دو قسم کے ہوں گے, ایک وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے یوم تبیض وجوہم و تسود وجوہ, اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, ہم اہل سنت والجماعت, وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں. یہ تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے. تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی ارشاد ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جن کے چہرے میدان قیامت میں روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں. میدان کربلا میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ بیان فرمایا ہے, تاریخ کامل ابن اسیر میں وہ درج ہے. آپ نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا کہ ہمارے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ بات تو آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کیونکہ یہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے. اس خطبے میں ایک جملہ اور زیادہ ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو, اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھائی اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا نام ہے. یہی نام صحابہ میں جاری ہوا اور یہی نام اہل بیت میں جاری ہوا. صحابہ اور اہل بیت اسی مسلک پر تھے, انہوں نے اپنے اہل سنت والجماعت ہونے کا ہی اعلان فرمایا. دیکھیے میں بعض جگہ جاتا ہوں تو بعض دوست بڑے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے اس بچے کا نام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا. تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک آدمی اس کے بچے کا نام رکھے. کوئی کہتا ہے کہ میرے بچے کا نام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا, اس بات پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت دو جہانوں کے سردار سید الاولیاء والانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے, اور ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں نے اپنے نام خود رکھے ہیں. یہیں سے ایک بات سوچی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں رہا, وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاموں کے محافظ ہیں, تو ان کا یہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے تو کیا یہ کوئی بے معنی سا لفظ ہے کہ جو چاہیں ہم دنیا میں کرتے رہیں پھر بھی ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہی رہے. پنڈت نہرو یہ لکھتا ہے کہ میں خدا کو بھی نہیں مانتا لیکن یہ ہندو مذہب ایسا ہے کہ پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتا, لوگ مجھے ہندو ہی کہتے ہیں. تو جس طرح پنڈت نہرو یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو بے معنی سا لفظ ہے جس پر چاہے چشمہ کر دیا جائے, کیا معاذ اللہ اسلام اور اہل سنت والجماعت یہ بھی کوئی بے معنی لفظ ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہم پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی رہیں, یا اس کا کوئی معنی اور مطلب بھی ہے؟ تو ہمیں اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے. ہمارے نام میں پہلا لفظ سنت آتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکیدیں فرمائی, فرمایا علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑنا, اور فرمایا من احب سنتی فقد احبانی, جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ جنت میں بھیجے گا. اور فرمایا کہ جو شخص سنت کی پابندی کرے گا جب لوگ اپنی من مرضی کرنا شروع کر دیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ میری امت میں سے نہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری سنت سے ہٹ گیا وہ خدا کی رحمت سے دور چلا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سنت کے بارے میں آپ نے اتنی تاکیدیں فرمائی ہیں وہ ہے کیا چیز, اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو میں اس کا معنی عرض کرتا ہوں. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمیں کم از کم پہلے اپنے نام کا معنی اور مطلب سمجھ لینا چاہیے. یہ قرآن پاک خدا کی آخری کتاب ہے اور کامل کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں, اور یہی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. لیکن قرآن پاک عمل پر عمل کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا صحیح مطلب ہمیں آ جائے. آ کر ایک جملے کا مطلب کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے دوسرا کچھ سمجھ سکتا ہے. مثال کے طور پر مجھے ایک حکیم صاحب لکھ کر دیتے ہیں کہ خمیرہ گاؤ زبان کھا لینا. اب میں خمیرہ گاؤ زبان کا نام تو سنتا ہوں جانتا نہیں, مجھے کوئی آدمی چیز دے دے اور کہے کہ یہ خمیرہ گاؤ زبان ہے تو میں دھوکے میں آ سکتا ہوں. لیکن اگر حکیم صاحب خمیرہ گاؤ زبان کا نسخہ بھی لکھ دیں اور خود ہی مجھے خمیرہ بھی دے دیں تو پھر مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اس قرآن پر عمل کر کے بھی دکھا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس قرآن کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ قرآن الفاظ ہیں, دین اسلام کا علم ہے, اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لفظی قرآن ہے اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. آپ کی نماز اسی قرآن کی تفسیر تھی, آپ کا روزہ اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا, آپ کا جہاد اسی قرآن پاک کی تفسیر تھا, آپ کی صلح اسی قرآن پاک کی تفسیر تھی. تو آپ نے قرآن پاک پر جو عمل کر کے دکھایا ہے اس نمونہ عمل کا نام ہے سنت. کیا نام ہے اس کا؟ سنت. تو اہل سنت کا معنی سمجھ میں آ گیا, قرآن پر عمل کرنے والے. کس بات پر عمل کرنے والے؟ اپنی سوچ سے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کو سامنے رکھ کر. تو اہل سنت کا معنی یہ ہے جو قرآن پر عمل کریں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کریں, ان کو اہل سنت کہتے ہیں. اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کامل ہے یا ناقص ہے؟ پھر آپ نے جو نمونہ عمل پیش فرمایا سنت, وہ کامل ہے یا ناقص؟ تو اہل سنت نام کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل ہے. پھر اتنا نام کافی تھا, یہ والجماعت کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جب دعویٰ یہ ہے کہ سنت کامل ہے تو نام اتنا کافی نہیں تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے. آخر وہ کون سی کمی رہ جاتی ہے جس کو والجماعت کے لفظ میں آپ پورا کر رہے ہیں, باقی جتنے فرقوں کے آپ نام دیکھیں وہ اکہرے ہیں. ایک فریق کہتا ہے کہ ہم قرآن کو کامل سمجھتے ہیں, ہمیں معاذ اللہ نبی پاک کی سنت کی ضرورت بھی نہیں, تو وہ اپنا نام اہل قرآن رکھتا ہے, کبھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل قرآن والجماعت. یہ کبھی سنا آپ نے؟ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نبی کی حدیث کامل ہے, وہ اپنا نام صرف اہل حدیث رکھتا ہے, وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں اہل حدیث والجماعت. کبھی آپ نے سنا؟ اب دیکھیے, ظاہری طور پر بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ان کا نام ان کے دعووں کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کامل اور نام اہل قرآن بھی کامل, وہ کہتے ہیں حدیث کامل اور نام اہل حدیث بھی کامل. آپ کہتے یہ ہیں کہ سنت کامل, لیکن آپ کو اہل سنت نام پر صبر نہیں آیا, آپ کے نام میں اہل سنت کے ساتھ والجماعت کا علاقہ بھی لگا ہوا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ یہ کس لیے لفظ ہمارے نام میں ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لفظ والجماعت ہم نے خود اپنے نام میں نہیں لگایا, اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے نام میں یہ نام رکھا ہے. اور جس طرح پہلے لفظ سنت کے بارے میں تاکیدیں فرمائی ہیں, اسی طرح جماعت کے بارے میں بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں. فرمایا ہے ید اللہ علی الجماعت, خدا کی رحمتوں کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. فرمایا علیکم بالجماعت, جماعت کو لازم پکڑنا, جماعت سے علیحدہ نہ ہونا. اور آپ نے فرمایا, مثال دے کر, عرب کے لوگ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے, آپ نے ان کے موافق مثال دی کہ آپ جب ریوڑ چرا رہے ہوں, جو بکری ریوڑ کے اندر رہتی ہے وہ آپ کی نگرانی میں رہتی ہے, اور جو ریوڑ سے نکل کر جنگل میں چلی جائے وہ کسی بھیڑیا کا نوالا بن جائے گی, کوئی چیتا اسے کھا جائے گا, شیر کھا جائے گا, اسے پھر دوبارہ اپنے ریوڑ میں آنا نصیب نہیں ہوتا. ہاں, حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تک تم جماعت میں رہو گے خدا کی رحمت کی نظر میں رہو گے, اور جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا, کٹ گیا, اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیطان نام کا بھیڑیا چھوڑ رکھا ہے, وہ اس کا نوالا بن جائے گا, اور پھر وہ آگے تو جائے گا, قادیانی بن جائے, منکر حدیث بن جائے, لیکن اسے واپس آنا نصیب نہیں ہو سکتا. تو آن حضرت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, کہ جو دنیا میں جماعت سے کٹ گیا میدان قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جماعت سے علیحدہ کر دیں گے. جماعت جنت کو جائے گی اور اسے علیحدہ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اب بات یہ ہے اللہ کے پیغمبر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سنت کی تاکید فرمائی جماعت کی بھی تاکید فرمائی, لیکن سوال ابھی اپنی جگہ باقی ہے کہ چلو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی ول جماعت کا لفظ اضافہ فرمایا, لیکن کس لیے؟ آپ کو اپنی سنت پاک میں کوئی کمی نظر آتی تھی؟ تو اب میں یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کا جواب عرض کرتا ہوں کہ نبی کی سنت کامل ہے, اس میں نقص کوئی نہیں. ول جماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی کمی تھی, پھر یہ کس لیے ہے؟ اس کو آپ سمجھیں تاکہ اپنے نام کا معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے. اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہاں کوئی اچھی چیز بازار میں آ جاتی ہے تو لوگ اس کی نقلیں بنانا بھی شروع کر دیتے ہیں. آپ کے ملک میں کھرا سکہ بھی ہے, کھوٹا بھی ہے, کھری دوائیں بھی ہیں, کھوٹی دوائیں بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا میری سنت کو بھی معاف نہیں کرے گی. دنیا کی چیزوں کی نقلیں تو ایک دو بنتی ہیں, میری سنت ایک ہوگی اور اس کی نقلیں 70 اور 2 72 بنیں گی, اور سارے 73 کے 73 نام میرا ہی لیں گے, کلمہ میرا ہی پڑھیں گے, قرآن یہی پڑھیں گے, حدیث میری پڑھیں گے, لیکن ان 73 میں ایک اصل سنت ہوگی اور 72 نقلیں ہوں گی. اللہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہوا. قرآن کے ماننے والے قرآن کے معنوں میں اختلاف کرنے والے لگے, اور اس طرح فرقہ در فرقہ لوگ ہوتے چلے گئے. اب ہم نے 4 روپے کا ایک انجیکشن خریدنا ہو, ہمیں کوئی بتا دے کہ بھئی اسی نام سے جعلی انجیکشن بھی فروخت ہو رہا ہے, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کھڑے دیں اور چیز کھوٹی ملے. تو ہم اپنے 4 روپے کی بھی قدر کرتے ہیں کہ کھڑے پیسوں کی کھوٹی چیز ہمیں نہ ملے. تو اللہ کے نبی کی وہ پاک سنت جس پر 4 روپے نہیں ہم نے اپنی پوری زندگی لگانی ہے, اور جس پر ہمارے نجات کا دار و مدار ہے, اس کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ اس کی 72 نقلیں دنیا میں موجود ہیں. اور دنیا کا یہ طریقہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس مال جعلی ہو وہ اشتہار بازی زیادہ کرتا ہے, شور زیادہ کرتا ہے, چیلنج زیادہ دیتا ہے, قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے تاکہ کسی طریقے سے میرا یہ جعلی مال بھی فروخت ہو جائے. تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہاں نقلیں موجود ہیں. اب یہ نقلیں بنتی کس طرح ہیں؟ ایک لطیفہ یاد آیا, آپ کو نیند نہ آ جائے. 3-4 آدمی چلے جا رہے تھے, اور یہی گندم کی کٹائی کا موسم جو آ رہا ہے یہی موسم تھا, تو ایک تیتر کے بولنے کی آواز آئی. یہ 4 آدمی کہنے لگے کہ غور تو کرو یہ تیتر کیا کہتا ہے. ان میں ایک مولوی صاحب تھے, وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت. دوسرے کہنے لگے کہ مولانا آپ کے ذہن میں تو سبحان اللہ رچ گیا ہے, مسجد میں جائیں جب سبحان اللہ, باہر نکلیں تب سبحان اللہ, جو آواز دماغ میں جاتی ہے وہ سبحان اللہ ہی بن جاتی ہے. آواز کا معنی یہ نہیں تھا, تم نے اپنے ذہن سے یہ معنی تراشا ہے کیونکہ تمہارے ذہن میں سبحان اللہ رچ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھے ہو؟ وہ تھا قصاب گوشت بیچنے والا, اس نے کہا یہ تو کہہ رہا تھا سری پائے ڈاک رکھ. اب دیکھیے آواز ایک ہے اور ذہن 2 ہو گئے ہیں, یہ نقلیں اسی طرح بنا کرتی ہیں. تیسرا سبزی بیچنے والا تھا, اس نے کہا کہ مولوی صاحب پر تو بڑی جلدی اعتراض کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں سبحان اللہ رچ گئی ہے, تو بھی تو رات دن سری پائے فروخت کرتا ہے نا, اسی لیے تیرے ذہن میں یہ رچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو کیا سمجھا؟ اس نے کہا وہ تو صاف کہہ رہا تھا آلو میتھی ادرک، سبزی بیچنے والا تھا نا بیچارہ. چوتھا پہلوان تھا، اس نے کہا کہ سب غلط سمجھے ہو، وہ تو کہہ رہا ہے کھا گھی اور کر کسرت، ورزش کر اچھی طرح. اب دیکھیے آواز ایک ہے اور مطلب کتنے بن گئے ہیں؟ چار. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آواز کا معنی یہ سمجھا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں، اور ساری دنیا میں اختلاف اسی میں نے ڈال رکھا ہے. جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں حدیث کا معنی یہ سمجھا ہوں، میں قرآن کا معنی یہ سمجھا ہوں، یہ سب نقال ہیں. تو اصل کس کے پاس ہے؟ اسی کے لیے ہمارے نام میں لفظ ول جماعت ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہو اور سمجھانا صدیق اکبر کا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفاء راشدین کا ہو، عشرہ مبشرہ کا ہو، اہل بیت کا ہو، بیت رضوان والوں کا ہو، بدر والوں کا ہو، احد والوں کا ہو، ان سب کو کہتے ہیں ول جماعت. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ول جماعت. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ جب بھی نقال سامنے آ جائیں میری اصل سنت میرے صحابہ کے پاس ہوگی، میری اصل سنت میرے اہل بیت کے پاس ہوگی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ول جماعت کا لفظ اس لیے نہیں ہمارے نام میں کہ نبی پاک کی سنت میں کوئی نقص اور کمی تھی جس کو ول جماعت کے لفظ نے پورا کیا، بلکہ اس لیے ہے کہ نقالوں سے ہوشیار رہیے، نقالوں سے ہوشیار رہیے. جو صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر نبی کی سنت سمجھنا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے نقال ہیں. جتنے میں پکارتے ہیں وہ نقال ہیں. ہمارے نام کے سوا ول جماعت کا لفظ کسی کے نام میں نہیں ہے، اسی لیے کہ ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ میں یہ سمجھا ہوں قرآن کا معنی، میں حدیث سے یہ مسئلہ سمجھا ہوں، اور ہم نے اس میں کو ختم کر دیا کیونکہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ میں ہی سارے دنیا کے میں فساد کی بنیاد ہے. اس لیے تم یہ کہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں سمجھا بلکہ نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کا طریقہ یہ ہے. تو اب اہل سنت والجماعت کا معنی آپ سمجھ گئے، پھر ذرا یاد کر لیں. اہل سنت کنہیں کہتے ہیں؟ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. کس طرح؟ جس طرح آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. اور ول جماعت کیوں ہمارے نام میں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کیوں یہ ہمارے نام میں رکھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نقلیں بننی شروع ہو جائیں گی تو اصل صحابہ اور اہل بیت سے ملے گی، اس لیے ہم ہیں اہل سنت ول جماعت. ہمیں اپنے نام کا معنی سمجھنا چاہیے. اب ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف قرآن کی ضرورت ہے، اللہ کی نبی کی سنت کی بھی ضرورت نہیں. اب عجیب آدمی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن پر جس طرح عمل کیا کہتا ہے اس نمونہ عمل کی ضرورت نہیں، جس طرح میں خود لغت دیکھ کر سمجھوں گا بس اس طریقے پر میں عمل کروں گا. اور سمجھ بیچارے کو لغت دیکھنے کی بھی نہیں ہوتی. ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز میں دل حاضر نہ ہو تو نماز کامل نہیں ہوتی. اب وہ بیچارہ سائیکل پر جا رہا تھا، اس نے حدیث کی الفاظ سنے، اسے قلب کا معنی نہیں آتا تھا. پہلے تو سوچا کہ بھئی جا کر مولوی صاحب سے پوچھ آؤں کہ اس حدیث کا میں لا کا معنی تو مجھے آتا ہے، نہیں ہوتا ہے. صلاۃ کا معنی مجھے آتا ہے، نماز ہوتا ہے. الا کا معنی مگر ہوتا ہے، قلب کا معنی نہیں آتا. تو اس نے سائیکل پیچھے موڑا، لیکن جب مسجد کے دروازے پر آیا تو دل میں سوچا کہ اگر میں نے مولوی صاحب سے معنی پوچھ لیا تو یہ سمجھیں گے، مجھے کہیں گے کہ دیکھا تو کہتا تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، آج ضرورت پڑی نا مجھ سے حدیث کا معنی سمجھنے کی. جب یہ بات دل میں آئی تو وہ وہیں سے واپس چلا گیا کہ میں مولوی صاحب کا یہ احسان سر پر نہیں لوں گا، میں خود جا کر لغت اٹھاؤں گا اور اس میں سے کلم کا معنی دیکھ لوں گا۔ وہ گیا، اسے شوق تھا حدیث کا معنی سمجھنے کا، اس نے جلدی سے لغت کی کتاب اٹھائی۔ کلم کا لفظ کشش والے کاف سے بھی ہوتا ہے اور دو نقطوں والے کاف سے بھی ہوتا ہے۔ دو نقطوں والے کاف سے جو قلب ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل۔ دل کو اس لیے قلب کہتے ہیں، انقلاب کا معنی آپ جانتے ہیں نا، بدلنا۔ اس کی حالت بیچارے کی ہر وقت بدلتی رہتی ہے، ابھی خوشی تھی ابھی کوئی خبر سنی غمی آ گئی، ابھی بڑے نیک خیالات تھے ابھی کوئی وسوسہ گندا دل میں آ گیا، تو ہر وقت یہ ادل بدل ہوتا رہتا ہے، اس لیے عرب والے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اور قلب وہ جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے، کشش والا، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اس نے جلدی سے جو لغت کھولی تو اتفاق سے وہ قلب کتے والا نکل آیا۔ اس نے وہ حدیث کا معنی سمجھا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک کتا سامنے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب اس نے بار بار دیکھا آگے پیچھے پھر کے کوئی دوسرا معنی تو نہیں ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ بھی عجیب، یہ شہر لاہور جو ہے آج تک ایک آدمی اس میں حدیث پر عمل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا، نہ جامعہ مدنیہ والے کتا باندھتے ہیں سامنے، نہ جامعہ شریفے والے باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب تک کتا سامنے نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ اٹھا، اٹھ کر دو دکانداروں کے پاس گیا کہ بھئی ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کا۔ اس نے کہا پھر نماز وہی پڑھنی چاہیے جو نا اللہ کے نبی والی نماز ہے۔ میں کہا بالکل وہی پڑھنی چاہیے۔ میں کہا یہ دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اس کا معنی یہ ہے، یہ حنفی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک امتی کے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کو حدیث کی کوئی قدر نہیں رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مسجد اور مدرسہ بن جائے جس میں حدیث کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ تو آپ کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کریں، دو چار آدمیوں سے چندہ لیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کام چل نکلا ہے، اس نے کہا کہ بھئی دو ممبر بن جائے چندہ اکٹھا کرنے، میں کتے اکٹھے کرنے شروع کروں تاکہ نماز حدیث کے مطابق ہونے شروع ہو جائے۔ تو بعض لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے نام حدیث کا لیتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا مقصود سرے سے نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو جو امام صاحب تھے وہ بڑے ہل ہل کر نماز پڑھاتے تھے، یوں نماز پڑھائے، بہت زیادہ ہی نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز میں اس طرح نہ ہلا کرو جس طرح یہود ہلتے ہیں۔ حضرت ام رومان اما عائشہ صدیقہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی اور اس میں ذرا ہلی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اتنا ڈانٹا، میں اتنا مجھے خوف ہوا کہ شاید میں نماز ہی توڑ دوں گی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ نماز سکون سے پڑھو، قرآن میں بھی ہے قوموا للہ قانتین۔ تو بھئی تم یہ نماز میں اتنا ہلتے کیا ہو، کیوں ہو؟ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جانتا نہیں تھا، کہنے لگا آپ نے کوئی دین کی کتاب پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کیا کیا پڑھا ہے؟ فقہ بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے۔ حضرت نے پوچھا آپ نے کیا کیا پڑھا؟ اس نے کہا ہرنی کا قصہ پڑھا ہوا ہے میں نے، اور پکی روٹی بھی پڑھی ہوئی ہے، اور کچھ اردو ترجمہ میں کتابوں کا دیکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ کہ میں تو مانتا ہوں۔ تو وہ ایک ترجمے والی کتاب اٹھا کے لایا۔ حدیث کا مطلب تو یہ تھا کہ امام کو چاہیے کہ نماز ہلکی پھلکی پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کسی نے ضروری کام جانا ہوتا ہے تو وہ ان کو جلدی فارغ کر دے۔ اگر اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو رات کو تہجد میں جتنا چاہے قرآن پڑھے، اس میں تو اس کا اپنی بات ہے نا۔ یہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہو رہی تھی اتنا لمبا سجدہ، تو ایک کمبار بیچارہ جا رہا تھا منڈی کی طرف، اس نے یہ چاول لادے ہوئے تھے گدوں پر، اس نے سوچا کہ بھی جماعت ہو رہی ہے میں بھی شریک ہو جاؤں نماز میں۔ اب امام صاحب جو سجدے میں گئے، ایسے سجدے میں گئے، ایسے گئے بیچارے نے تین چار مرتبہ سر اٹھا کر دیکھا کہ گدھے کتنی دور چلے گئے ہیں. آخر تنگ آ کر وہ بیچارہ اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا. تین دن کے بعد جب واپس گزر رہا تھا تو گاؤں کے باہر باہر سے گزر رہا تھا, ایک آدمی ملا, کہنے لگا کہ امام صاحب سجدے سے اٹھ بیٹھے ہیں یا ابھی سجدے میں ہیں؟ تو آخر ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات ایک سورج شروع کرتا ہوں, پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی والدہ بے قرار ہوگی, اس لیے میں مختصر کر کے رکوع کر دیتا ہوں. تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جو امامت کرے وہ نماز ہلکی پھلکی پڑھائے. اس نے پڑھ لیا کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو امام ہو وہ نماز ہل کے پڑھائے. تو کہتا دیکھو میں تو اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں. تو بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ صرف لغت کو سامنے رکھ کر ادھر ادھر سے معنی لیے اور کتاب و سنت کا مفہوم سمجھا کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں, ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, اور دنیا میں اور کوئی بھی قرآن حدیث کو جاننے والا موجود نہیں ہے. تو ایک تو فریق یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے, نبی کی سنت کی بھی ضرورت نہیں. دوسرے نے کہا کہ ہمیں نبی کافی ہے, صحابہ کی ضرورت نہیں. ہم محمدی تو ہیں ابو بکری نہیں, ہم محمدی تو ہیں عمری نہیں, ہم محمدی تو ہیں عثمانی نہیں, ہم محمدی تو ہیں علوی نہیں. ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں. والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی وہی ہے جو ابو بکری بھی ہے, کیونکہ سچی محمدیت ہے ہی ابو بکر صدیق کے پاس, عمر فاروق کے پاس, صحابہ اور اہل بیت کے پاس. ان کو چھوڑ کر اگر کوئی نام لیتا ہے محمدیت کا تو وہ سچی محمدیت ہے ہی نہیں. وہ ایسا محمدی تو کہلا سکتا ہے جیسے عبداللہ بن ابی تھا, وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں. جیسے عبداللہ بن سبا تھا, وہ کہتا تھا میں محمدی ہوں مجھے صحابہ کی ضرورت نہیں. لیکن اہل سنت والجماعت میں لفظ والجماعت کا معنی یہ ہے کہ سچا محمدی صرف وہی ہے جو حضور کی سنت کو صحابہ اور اہل بیت سے حاصل کرے. تو اب ہم اپنے نام کا معنی آپ کے ذہن نشین ہو گیا یا نہیں, اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے, ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے نا, نبی پاک کی سنت اور صحابہ کا فہم, دو کی ضرورت ہے نا. تو اس پر عمل کرنا نجات کے لیے ضروری ہے. اب عمل کرنے سے پہلے علم کی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ مسئلے کا پتہ ہوگا تو علم عمل ہوگا نا. تو اب نبی پاک کی سنت, اس پر نجات منحصر ہے, لیکن یہ ہم کہاں سے لیں؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز براہ راست اللہ کے پیغمبر پاک سے سیکھی ہوئی ہے؟ وہ صحابہ موجود ہے آج؟ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کسی سٹیج پر یا کسی تحریر میں کہ میں براہ راست اللہ کے نبی کی تابعداری کر رہا ہوں, مجھے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں, تو دراصل وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق مان لو, مجھے عمر فاروق مان لو. یہ دعویٰ کرنے کا حق صحابہ کو ہے کہ ہم نے براہ راست نماز اللہ کے نبی سے سیکھی ہے. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ تو آج ہم بلا واسطہ اللہ کے نبی کی تابعداری نہیں کر سکتے, ہمیں درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر آپ میں صحابہ موجود نہیں ہیں تو کوئی تابعین جو بیٹھی ہوں ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. علامہ شابی کیوں ہوں آپ میں, حسن بصری بیٹھے ہوں, یہاں کوئی موجود ہیں؟ تو ہمیں صحابہ کے فہم کی ضرورت ہے. صحابہ کا شاگرد بھی آج ہم میں کوئی موجود نہیں ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں ہم کہاں سے لیں؟ تو ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں. کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی اور 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا ہے. 40 سال میں نماز آ جاتی ہے یا نہیں؟ روزے کے مسئلے آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں نا. تو آپ نے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دی فقہ کی شکل میں. خلفائے راشدین کا فہم خلفائے راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا. اب نبی پاک کے شاگرد جو امام ابو حنیفہ اور خدا کے پیغمبر کے درمیان واسطہ ہیں, نبی کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو ہماری فقہ کی سمجھ سچی ہوئی یا جھوٹی؟ ابو بکر صدیق, عمر فاروق, خلفائے راشدین, عشرہ مبشرہ, ان کے شاگردوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کا فہم حاصل کیا. تو ان کے شاگرد سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو ہمارے مذہب کی سند سچی ہے یا جھوٹی؟ سچی ہے نا. اتنی پختہ سند اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو حنفی ہم اس لیے کہلاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں نبی کی سنت نبی کے شاگردوں سے لے کر دی, مرتب فرما دی کتابی شکل میں, اور صحابہ کا فہم صحابہ کے شاگردوں سے, خلفائے راشدین کے شاگردوں سے لے کر مرتب فرما دیا. اور الحمدللہ نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں دکھا دیا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تقلید کریں. دیکھیے درمیان میں واسطے کی ضرورت ہے, یہ میں عرض کر رہا ہوں نا. اب واسطہ قابل اعتماد ہونا چاہیے یا بے اعتماد ہونا چاہیے؟ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تو بھئی ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے. بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں, 10-15 سال ہم کسی کو اپنا دوست سمجھتے رہتے ہیں, اس کو اپنا رازدار بناتے ہیں, لیکن 15-20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل میں دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دشمن یہی شخص تھا. ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں ہم اس پر بھی اعتماد نہیں کر سکے, ہمارا اعتماد ٹوٹ گیا. تو دین کے بارے میں اگر ہم پر چھوڑ دیا جاتا ہمارا اعتماد تو بڑا کمزور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے ہم پر نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعتماد کے قابل کون ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین, انصار اور تابعین جو ہیں ان سے خدا راضی ہے, یہ خدا سے راضی ہیں. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ تابعین میں سے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ آج ملتی ہے اور کسی تابعی کی فقہ نہیں ملتی. تو اس پر خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں. دیکھیے پورا خیال قرون نظر میں ہے, صحابہ استاد ہیں, صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں اور تبع تابعین شاگرد ہیں. یہی تین طبقے ہیں نا خیال قرون کے. تو آپ نے صحابہ کی زیارت بھی کی, ان کو نمازیں پڑھتے دیکھا, حج کرتے دیکھا, روزے رکھتے دیکھا. آپ تابعین کی جماعت میں شامل رہے اور تبع تابعین آپ کے شاگرد ہیں. اس لیے دین کے مسئلے میں اگر صحابہ میں کوئی اختلاف تھا یا کسی حدیث میں کوئی اختلاف تھا تو آپ کے لیے فیصلہ بڑا آسان تھا. کیوں؟ آپ صحابہ کو آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس حدیث پر عمل جاری ہے اور کس پر عمل جاری نہیں رہا. اب انہوں نے جو دین مرتب کیا وہ آنکھوں سے دیکھ کر مرتب کیا, اور ہمارے سامنے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں. ہمارے سامنے یہ ہے کہ چند سندے ہیں بس. تو جس طرح ہماری دو آنکھیں ہیں, دین کی حفاظت کے دو ذریعے ہیں, ایک خیال قرون کا تعامل اور ایک سند. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سند بھی بڑی پکی تھی, کیونکہ یا تو صحابی درمیان میں آتا ہے یا تابعی درمیان میں آتا ہے. صحابہ بھی سچے, تابعین بھی سچے. اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہر تابعی سے روایت نہیں لیتے بلکہ جو امام ہیں تابعین میں ان سے روایت لیتے ہیں، ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. اور دوسرا تعامل تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ کو نمازیں پڑھتے. اس لیے دین کو جس انداز میں آپ نے مرتب فرمایا وہ شک و شبہ سے بالا ہے. اور آج اگر کوئی کہے کہ میں نیچرے سے تحقیق کرتا ہوں تو سوائے اس کے کہ سارا دن کوئی پانی بلوتا رہے اور کہے کہ گھی نکل آئے گا تو نکال لے گا، نہیں نکلے گا نا. کیوں؟ اب ایک پرندے کے دونوں پر ہیں اور ایک کا ایک ٹوٹا ہوا ہے دوسرا کٹا ہوا ہے، تو یہ پرندہ دونوں پروں والے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک پر تعامل والا بھی قائم اور دوسرا سند والا بھی نہایت پختہ. آج تعامل والا پر تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، نہ صحابہ سامنے ہیں نہ تابعین نہ تبع تابعین. راہ سندوں والا وہ کہیں سے زخمی کہیں سے اچھی، کوئی راوی ضعیف آ گیا کوئی سکھا آ گیا، تو جیسے وہ پرندہ جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے اور ایک زخمی ہے وہ یہ کہے کہ میری پرواز اس سے زیادہ اچھی ہے جو دونوں صحیح پروں سے اڑ رہا ہے، یہ بات کوئی عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یا ایک آدمی کی دونوں آنکھیں صحیح سالم ہیں، ایک آدمی کی ایک آنکھ تو ویسے ہی نہیں نکلی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ دکھتی ہے. اب یہ کہے کہ میری نظر اس سے زیادہ تیز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خیر القرون کے بزرگ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا، اس لیے ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی. تو اب اہل سنت والجماعت حنفی کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. جس طرح میں نے اپنی مسلک کی نہایت پختہ سند پیش کر دی، اس طرح اگر کسی اور کے پاس ہو وہ پیش کرے تو پھر تو ہم دیکھیں گے، لیکن آپ یقین جانیں کہ کسی کے پاس اور اتنی پکی سند موجود نہیں ہے. دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ نبی پاک کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ بعد والوں کے لیے، سب سے پہلے امت میں جی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب الصلاۃ. جب وہ مدینہ منورہ کتاب پہنچی تو مدینہ منورہ کے محدثین اس اتنے خوش ہوئے انہوں نے اس کا نام رکھا کتاب العروس. اور آج وہ کتاب امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جامع الصغیر کے نام سے چھپی ہوئی دنیا میں موجود ہے. اس سے پہلے کی کوئی کتاب نماز کی ہمیں دکھا دے تو پھر ہم مانیں کہ واقعی بھئی یہ ہم سے پہلے کا ہے. اور اگر اس سے پہلے کی کوئی نہ دکھا سکے تو جس زمانے میں انہوں نے نماز کی کتاب لکھی ہے اسی زمانے سے ان کا مسلک چلا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو بہرحال ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں نبی کی سنت اور صحابہ کے فہم سے آگاہ فرمایا. اب میں دو مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی کی سنت پر ہم عامل ہیں. ایک بات ذہن میں آئی، ایک کتاب میری نظر سے گزری، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلی اہل سنت. کیا نام ہے؟ اور آج کا تو دور یہ ہے کہ جہاں اصلی کا لفظ آ جائے معلوم ہوتا ہے کہ مال سارا جعلی ہوگا، کیونکہ دکان پر زیادہ لمبا نام وہی لکھتا ہے نا جس کا مال جعلی ہو. اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کسی نے پوچھا کہ اپنے آپ کو حنفی شافعی کہلانا جائز ہے؟ تو جواب دینے والا لکھتا ہے کہ یہ جائز نہیں، ان سے تو عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسائی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر رہے ہیں جو ان کے نبی ہیں، مرزائی اپنی نسبت اپنے نبی مرزا کی طرف کر رہے ہیں، اور ان حنفیوں نے اپنے نبی سے تعلق توڑ کر ایک امتی ابو حنیفہ کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ یہ ہے جو اس شخص نے کتاب میں لکھا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ صرف حنفی ہیں یا اہل سنت والجماعت حنفی ہیں؟ جب آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا تو اللہ کے نبی پاک سے آپ کا تعلق جڑا یا ٹوٹا؟ تو جو آپ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی سے تعلق جوڑ لیا ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یا آپ نے تعلق توڑ کر فساد پیدا کیا ہے؟ آپ نے تو تعلق نہیں توڑا نا۔ جب آپ نے ول جماعت کہا، آپ کا تعلق صدیق اکبر سے جڑا یا کٹا؟ خلافائے راشدین سے، صحابہ رحل بیت سے تعلق جڑا یا کٹا؟ اب اگر کوئی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ان لوگوں نے ابو بکر سے تعلق توڑ کر ابو حنیفہ سے جوڑا ہے، حضرت عمر سے تعلق توڑ کر ابو حنیفہ سے جوڑا ہے، تو وہ ہم پر ایک جھوٹ بول رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے۔ ہمارا اللہ کے نبی کے ساتھ الحمدللہ تعلق قائم ہے، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ تعلق قائم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ہمارا تعلق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی میں اور ہمارے پاک پیغمبر میں کئی فرق ہیں۔ میں اس وقت صرف دو تین عرض کروں گا مختصر طور پر۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی مثال موسمی پھولوں کی مثال تھی، جیسے سردیوں کا پھول سردیوں میں تو خوب رونق دکھاتا ہے اور مالی بھی اس کی اچھی طرح نگاہ بانی کرتا ہے، دوپہر کو فوارے سے پانی ڈال رہا ہے، کبھی اسے کھاد ڈال رہا ہے، کیوں؟ یہ پھول اپنی رونق اور بہار دے رہا ہے۔ لیکن جو ہی گرمیوں کا زمانہ شروع ہوا تو اب اس کی پنکھڑیاں علیحدہ، اس کے پتے خشک، وہی مالی جو سردیوں کے موسم میں فوارے سے اوپر پانی ڈال رہا تھا، اب وہ اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے اور وہاں گرمیوں کے موسم کا پھول لگا دیتا ہے۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جو تھیں وہ اپنے اپنے زمانہ کے لیے تھیں، اپنے اپنے زمانہ میں انہوں نے رونق اور بہار دنیا کو دکھائی، لیکن جب ایک کا زمانہ گزر گیا دوسری شریعت آ گئی، تیسرے نبی آ گئے وہ اور شریعت لے کر آ گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مثال سدا بہار پھول کی ہے، جو ہر قید سے آزاد ہے، گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، کوئی علاقہ ہو، ہر علاقے میں، ہر موسم میں وہ اسی بہار سے اپنی رونق دے، دنیا کو رونق بخشتا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعتیں محفوظ نہیں رہی۔ آج عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہماری مردم شماری سب سے زیادہ ہے، ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے عیسائی مل کر ہمیں یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کرتے تھے اور سجدے میں کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ چاروں انجیلیں پڑھ جائیں، اعمال کی کتاب پڑھ جائے، سارے خطوط پڑھ جائیں، سارے پادری اکٹھے ہو جائیں، وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدہ کس طرح کیا کرتے تھے۔ سارے یہودی مل کر آج ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام دن میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز شروع کہاں سے کرتے تھے، ختم کس بات پر کرتے تھے۔ آج جو ہمارے پاس تورات ہے وہ پانچ حصوں میں ہے، کسی ایک حصے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ درج نہیں ہے، اور بلکہ وہ تورات جو ہے بیچاری وہ تو ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، یہ تو بعد میں لکھ کر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا دیا گیا ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، چنانچہ تورات کا پانچواں حصہ استثناء اس کا 32 باب آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں یہ فقرہ لکھا ہے اردو ترجمے میں، سو موسیٰ مرد خدا بیت فخور میں فوت ہوا اور وہیں اسے دفن کر دیا گیا، پر آج اس کی قبر کا نشان تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھی ہے کہ میں مدت سے بیت فخور میں دفن ہوں اور میری قبر کا نشان کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تورات تو اس زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تو کجا، ان کے مزار پاک کا نشان بھی دنیا سے مٹ چکا تھا، اور باوجود اس کے کہ دنیا میں یہودی موجود تھے وہ اپنے پیغمبر کی قبر کا نشان بھول چکے تھے۔ تو اب اتنا عرصہ بعد لکھی کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام جوڑنا یہ بات غلط ہے۔ تو خیر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کسی پہلے پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے، لیکن آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمارا دعویٰ آج بھی ہے اور قیامت تک ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک نقطہ بھی گم، سیرت کے وہ چھوٹے چھوٹے پہلو جو کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے بھی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھے۔ سکندر اعظم بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سکندر جب تخت پر پاؤں رکھتا تھا تو کون سا پاؤں پہلے رکھتا تھا؟ کسی تاریخ میں یہ بات ہے؟ لیکن مسلمان بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو آپ کون سا مبارک قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سی دعا ہوتی، آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو کون سا قدم پہلے رکھتے اور آپ کی مبارک زبان پر کون سا ذکر ہوتا، آپ جب سرمہ لگاتے تو کون سی آنکھ میں پہلے لگاتے اور کتنی سلائیاں لگاتے، آپ جب لیٹتے آرام کے لیے تو کس کروٹ لیٹا کرتے۔ یہاں تک باتیں محفوظ ہیں، ہندو اشوک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور صدیوں تک اشوک کے حکموں کو انہوں نے پتھر کی لاٹھوں پر لکھا، لیکن وہ آج نہیں بتا سکتے کہ اشوک خدا کو کس طرح یاد کیا تھا۔ اشوک کی کوئی سیرت آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی محفوظ ہے کہ 15ویں صدی کا مسلمان بھی فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی سیرت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کے سامنے تھی اور ایک بات بھی گم نہیں ہوئی۔ لیکن اس بات پر آپ کا اتفاق ہے نا؟ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ یہ سیرت کو محفوظ کس نے کیا ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے خود کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ سیرت محفوظ ہو؟ صحابہ نے کوئی کتاب لکھی ہے جس میں یہ سیرت محفوظ ہو؟ تو اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ کرنے کا سہرا سب سے پہلے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے۔ یہ چار ائمہ مجتہدین ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کے ہر پہلو کو محفوظ کر لیا۔ تو پوری قیامت تک آنے والی امت ان کی احسان مند ہے، کوئی ان کو برا کہے یا بھلا کہے، لیکن نبی کی سیرت لینے کے لیے ان کے دروازے پر حاضری دینی پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کا نام پیش کرے کوئی پوری امت میں جس نے مکمل نماز مرتب کی ہو، نبی کی مکمل سیرت ہمارے سامنے رکھی ہو، کسی کا نام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ انہی کے مقلدین نے ان کی کتابوں کو آگے پہنچایا۔ تو دیکھیے یہ چاروں امام اہل سنت والجماعت تھے، اور ہمیں فخر ہے، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے نا، کہ نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا سہرا اہل سنت والجماعت کے سر ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اس کا محافظ بنایا، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو آج موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پوری محفوظ ہوتی. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو گم نہ ہونے دیتا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا یہ امت پر احسان ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی سیرت کو محفوظ فرمایا. تو پہلا فرق میں نے اپنے پیغمبر اور پہلے نبیوں میں کیا عرض کیا, ان کی سیرت محفوظ نہیں, ہمارے پاک پیغمبر کی سیرت محفوظ ہے, اور یہ سیرت کی حفاظت بھی اہل سنت والجماعت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ اللہ نے یہ کام اہل سنت والجماعت سے لیا. دوسرا فرق کیا ہے, پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال آپ ایسی سمجھیں جیسے گیس ہو. ایک گیس ایک گلی کو روشن کر سکتا ہے لیکن ساری دنیا کو روشن کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اور نہ ساری دنیا کو روشنی دے سکتا ہے. جتنے پہلے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے نبی تھے, کوئی ایک شہر کے لیے, وإلى مدین أخاهم شعيبا, ایک شہر کے لیے شعیب علیہ السلام نبی ہیں, کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے. ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آنے والے صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو آپ ساری دنیا کے پیغمبر ہیں, اور پہلے انبیاء علیہ السلام ایک ایک علاقے کے نبی تھے. آج عیسائی ایک ایک آنے کی انجیل لے کر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں, لیکن کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا. متی کی انجیل اٹھائیں, لوکا مرکز کی انجیل اٹھائیں, ایک کنانی عورت آتی ہے, وہ اتنا آ کر کہتی ہے کہ اے ابن داؤد, اے داؤد علیہ السلام کے فرزند, میں بیمار ہوں, دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عورت میرے سامنے سے دور ہو جا, میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے ڈال دوں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو کنانی عورت کے لیے دعا کرنے پر بھی راضی نہیں, اور یہ آج انجیل لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اصل میں دھوکہ ان کو یہ لگا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ رسول اکرم کے نائب ہوں گے, حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے, اس لیے اس وقت جو حضور کی شریعت کی تبلیغ کریں گے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی. تو ان کے اس حکم سے ان عیسائیوں کو دھوکہ لگ گیا. تو بہرحال جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت دور ہو جا, کیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اٹھ کر چلے جاؤ, تم حبشے کے رہنے والے ہو, میں تو صرف عرب والوں کا نبی ہوں. کبھی فرمایا صہیب تم تو روم کے رہنے والے ہو, اٹھ کر چلے جاؤ, میں تمہارے لیے نبی بن کر نہیں آیا. کبھی سلمان فارسی سے یہ فرمایا کہ سلمان تم تو فارس کے رہنے والے ہو, تم میرے ساتھ نماز نہ پڑھنا. عداس تم تو نینوہ کے رہنے والے ہو, تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, جاؤ. لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح خدا کا سورج دنیا کے ہر علاقے میں چمکتا ہے, نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رنگ کیا ہے, نہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی زبان کیا ہے, وہ تاریخی جغرافیائی حدود کی قید سے آزاد ہے. اسی طرح میری نبوت ساری دنیا کے لیے ہے. یہ بات سب مسلمانوں کی اتفاقی بات ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط. اب ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچے تو پھر ہی یہ بات ثابت ہونا کہ حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے. تو کیا آپ کے علاقہ میں قرآن لے کر حضرت خود تشریف لائے تھے یا کوئی اور حضرت پہنچے ہیں؟ کیا خیال ہے, ساری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ یہ دین پہنچا اور اس طرح پہنچ چکا ہے کہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی سکھ ہو، ہندو ہو، خدا کا بھی کوئی منکر ہو، وہ ابھی صبح کروٹیں لے رہا ہے، آنکھیں مل رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا، پہلی آواز اذان کی اس کے کان میں پہنچتی ہے. کوئی کافر اذان سے اب اپنے کان کو بچا، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی اس کے کان میں پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ پیش گوئی پوری ہو چکی. پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ پیش گوئی کن کے ہاتھوں پوری ہوئی؟ تو یہ یاد رکھیں، میں نے بتایا تھا چار آئمہ نے سیرت کو مرتب فرمایا ہے. ان میں سے آپ پوچھیں گے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کس ملک میں رہتے ہیں، تو لیبیا، اندس وغیرہ ایک دو علاقوں کا نام لے کر آپ خاموش ہو جائیں گے. امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں، تو مصر، انڈونیشیا وغیرہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا. امام احمد رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں، تو سعودیہ کا نام آ جائے گا، نجد کے علاقے کا. لیکن جب یہ سوال آئے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں، تو کیا آپ کسی ایک آدھ ملک کا نام لے کر خاموش ہو جائیں گے؟ آپ کو دنیا کے ہر ملک کا نام لینا ہوگا. دنیا کے کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں اسلام کون بزرگ لائے ہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں اسلام لانے والے بزرگ حنفی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان پیش گوئی حنفیوں کے ہاتھوں پر پوری کروائی. آپ کے اس لاہور شہر میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عین اس دن تشریف لائے ہیں جس دن سید حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ لاہور سے اٹھ رہا. حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر بھائی تھے، تو پہلے وہ پہنچے ہیں، بعد میں حضرت یہاں تشریف لائے. اور یہ صرف لاہور نہیں، ارد گرد کے یہ تمام اضلاع جو ہیں، یہاں نبی کا کلمہ پڑھانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہاں قرآن لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، یہاں اللہ کے نبی کی احادیث لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ سارا علاقہ آپ کی ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون تھے. وہ خود اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا تھا، مزار پر، تو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوں مکہ مکرمہ میں، اور باب بنی شیبہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے اور پاؤں پکڑ پکڑ اس کو چلا رہے ہیں جیسے ہم بچے کو چلایا کرتے ہیں. تو سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت سے مصافحہ کیا، ہاتھ کو بوسا دیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بوڑھے بزرگ کون ہیں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا وہ یاد رکھنے والی بات ہے. فرمایا ہوا امام کا و امام اہل دیارے کا ابی حنیفہ. یہ تیرے بھی امام، اور جس علاقے میں جا کر تو نے اسلام پھیلانا ہے اس سارے علاقے کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں اسلام لانے والے یہ بزرگ حنفی ہیں. یہاں آپ کی شاہی مسجد ہے، سنہری مسجد ہے، یہ انگریز کے دور سے پہلے کی ہے، یہ بات بھی تاریخی چیزیں ہیں نا. یہ آپ کسی موافق مخالف کے پوچھے، ان مساجد کے بنانے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، اور ہمارے دوستوں کی سب سے پہلی مسجد چینیاں والی مسجد بنی، اور انگریز کے دور میں بنی. اس سے پہلے کی لاہور میں کوئی مسجد ان دوستوں کی موجود نہیں ہے. تو جتنے بھی آثار قدیمہ آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفیوں کے ہیں. سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دقیق فرق ہے. ایک بزرگ کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ بزرگ حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں. حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ یہ شخص حضرت کی سنت کی پیروی کر رہا ہے, آپ کے قدم بقدم چل رہا ہے. فرماتے ہیں یہ صورت بھی تابعہ داری دکھانے کی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے یہ نہیں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہوں. اگر یہ دکھایا جاتا تو پھر بھی یہی بات سمجھ میں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی کے تابعہ دار ہیں. لیکن مجھے جو دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنی مرضی سے پاؤں بھی نہیں اٹھاتے. اللہ کے نبی جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھتے ہیں. جس طرح مجھے دکھایا گیا اس سے میں یہ سمجھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فنا فی رسول ہیں. انہوں نے اپنی مرضی بالکل ترک فرما دی ہے. اللہ کے نبی ان کا جو کچھ ارشاد ہے بالکل وہی کچھ ان کی فقہ ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں, فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں, اب مجھے ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تقلید کی ضرورت نہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو تقلید کرتے ہیں, میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ اب ابن حجر جیسا حافظ الحدیث امام شافعی کا مقلد ہے, ابن حمام جیسا شیخ الحدیث حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے, امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الالفاظ میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ تھے, 10 لاکھ حدیث کے. اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کانا یفتی بے قول ابی حنیفہ تھا, وہ فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر دیا کرتے. تو وہ تو 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج تھے. اور آج ہمارا دوست ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے تقلید کی ضرورت نہیں. تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ میرے دل میں ایک کشمکش شروع ہوئی کہ جس ولی اللہ کو دیکھو وہ مقلد, جس محدث کو دیکھو وہ مقلد, جس مفسر کو دیکھو وہ مقلد. حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہما شیران جہاں بستائی سلسلان, اس دنیا میں جو اسلام کے بڑے سے بڑے شیر گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں بندے ہوئے ہیں. روبا سے چشانت کے بغسلت این سلسلہ رہا, اب کوئی لومڑی یہ چاہے کہ میں اس زنجیر کو توڑ دوں تو فرمایا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں روضہ اثر پر بیٹھ گیا, درود پڑھتا رہا, دعا کرتا رہا کہ یا اللہ صحیح بات کی طرف ہدایت فرما. تو فرماتے ہیں اونگ تاری ہوئی اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا, چاروں اماموں کی تقلید سے باہر نہ نکلنا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو فرمایا. تو فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت ان چاروں میں سے آپ کے سنت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو فرمایا ان فی مذہب الحنفی طریقت انیقت وہو اوفق المذہب بالسنت, کہ مذہب حنفی سب سے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. معاذ راضی ایک بہت بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ حدیث کے خلاف ہے, اس لیے میں ان کی فقہ کی کتاب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. ایک دن میں سویا ہوا تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا, میں اٹھا ہوں اور حضرت سے مصافحہ کیا اور میں نے کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا اختلاف ہے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اندا علم ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے علم میں مجھ کو تلاش کرو۔ تو دیکھیے ان کو مبشرات کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مبشرات کے ذریعے بھی بعض لوگوں کی ہدایت فرما دیا کرتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، کلمات رحمانی میں وہ چھپا ہوا ہے، مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی ایک بزرگ تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے اور رات دن فقہا کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو یہ صاحب بھی وہاں حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، صاحب کشف بزرگ تھے اور ختم نبوت کے اتنے شیدائی تھے کہ جب قادیانی کی تحریک اٹھی تو اپنے مریدوں کو لکھا کہ قادیانیت کی مخالفت میں ان کے خلاف کام کرنے میں اگر تہجد کی نماز رہ جائے تو بے شک چھوڑ دینا، لیکن اس فتنے کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک دن حجر اسود کے پاس کھڑا ہوں، وہ مولوی محمد ابراہیم صاحب روتے ہوئے میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے آیا ہوں۔ میں بڑا حیران تھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ تھا تو وہاں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا، مجھے نیند آ گئی تو خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تخت پر بیٹھے، آپ کے دائیں طرف چاروں خلفاء بیٹھے ہیں، سب سے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اور بائیں طرف چاروں آئمہ فقہ بیٹھے ہیں، سب سے قریب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور حضرت سے مصافہ کرتے ہیں۔ میں تین دفعہ دروازے کے سامنے آیا لیکن مجھے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ میں کھڑا رو رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ حضرت کے دروازے پر پہنچ کر بھی مصافہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میں نے پھر دور سے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا جو گناہ ہے مجھے بتا دیا جائے، آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر بھی مجھے یہ مصافحے کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی، اس مطلب سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ فرمایا کہ پھر میں نے سوچا کہ مولانا محمد علی مونگیری مکہ مکرمہ میں ہیں، میرے علاقہ کے بزرگ ہیں، میں ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لوں تاکہ وہ اس بات پر گواہ بھی رہیں۔ یہ بات العدل اخبار میں بھی چھپی تھی، وہ فائل بھی ہمارے پاس ہے اور ان کی سیرت میں بھی یہ واقعہ چھپا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سیرا صرف اور صرف حنفیوں کے سر پر ہے۔ کسی ملک کی تاریخ اٹھا لیں، صحابہ کے منکرین جس ملک میں بیٹھ کر آج صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ملک حضرت عمر نے فتح کر کے دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کوئی منکر صحابہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلاں ملک کی ایک تحصیل میں ہم نے اسلام پھیلایا ہے۔ اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک کے فلاں علاقے میں اسلام پھیلانے کا سہرا کسی منکر حدیث کے سر پر ہے۔ اسی طرح کوئی فقہ کا منکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلاں علاقے کے صرف ایک تھانے میں اسلام پھیلانے کا سہرا کسی منکر فقہ کے سر پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان پیش گوئی جو ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا یہ حنفیوں کے ہاتھ پر پوری کرائی. جتنے مجاہدین ان علاقوں میں فاتح بن کر آئے وہ سارے حنفی تھے, جتنے بادشاہ اس علاقے میں پہنچے وہ سارے حنفی تھے, جتنے اولیاء اللہ ان علاقوں میں آئے وہ سارے, جتنے محدثین یہاں پہنچے وہ سارے کے سارے حضرت علی متقی صاحب کنز الاموال آپ کے ہندوستان کے ہیں, جنہوں نے سب سے بڑی حدیث کی کتاب کنز الاموال مرتب فرمائی ہے وہ آپ کے علاقے کے حنفی بزرگ ہیں. مشارق الانوار لکھنے والے حنفی بزرگ ہیں اور اسی علاقے میں یہ کتابیں انہوں نے بیٹھ کر لکھی ہیں. مزار حق مشکات شریف کا ترجمہ اشعت اللمات لکھنے والے یہاں کئی حنفی بزرگ ہیں جنہوں نے حدیث کی شروع اور حواشی لکھے ہیں. تو اللہ کے نبی کا کلمہ خدا کا قرآن ساری دنیا میں لے کر جانے والے حنفی ہیں, جن کے ہاتھ پر یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہوئی ان کی صداقت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے نبی کی سیرت کے محافظ بھی یہی, اللہ کے نبی کی سیرت کو ساری دنیا میں پہنچانے والے بھی یہی. ایک مختصر بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں. پہلے نبی وقتی طور پر ان کی نبوت تھی ایک خاص زمانے کے لیے, انہوں نے جو معجزات دکھائے وہ کتابوں میں تو درج ہیں لیکن آج ان کا کوئی معجزہ دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا اور نہ موجود ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ خدا کے آخری نبی ہیں, قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں, اس لیے آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اللہ کے پیغمبر نے آ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بھئی دیکھو اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن کو تم مانتے ہو انسان نے بنائی ہے, یہ مکان انسان نے بنایا ہے, یہ سپیکر انسان نے بنایا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کہتے ہو خدا نے بنایا ہے. تم کہتے ہو سورج, چاند, آسمان. خدا اور انسان کی بنائی ہی چیزوں میں فرق کیا ہے؟ انسان کی بنائی ہی چیز کی نقل انسان بنا سکتا ہے لیکن خدا کی بنائی ہی چیز کی نقل ساری دنیا مل کر. تو جس طرح خدا کے کام کی پہچان یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کام نہ کر سکے, خدا کے کلام کی پہچان بھی یہی ہے کہ ساری دنیا مل کر اس طرح کا کلام نہ بنا سکے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ کلام خدا کا ہے, ساری دنیا مل کر اس کی ایک چھوٹی سی صورت کے برابر بھی کلام نہیں بنا سکتی. چنانچہ تاریخ آپ کے سامنے ہے, ساری دنیا عاجز رہی اور آج تک عاجز ہے. مشن اسپتال, مشن سکول کھول کر انجیلوں کے ورق پڑھائے جاتے ہیں لیکن قرآن کا یہ مطالبہ نہیں. لاکھوں صفحات تقسیم کیے جا رہے ہیں, قرآن نے کہا کہ لاکھوں صفحات لکھنے کی ضرورت نہیں. اس طرح نوکری چھوکری کے جھانسے دے کر مسلمانوں کو اغوا کرنے کی ضرورت نہیں. صرف تین سطروں کی ایک چھوٹی سی سورت, یہ لکھ کر لے آؤ, کسی زمانے میں لے آؤ, قرآن پاک اپنا دعویٰ واپس لے لے گا. لیکن جس طرح وہ عاجز تھے آج بھی ساری دنیا عاجز ہے. آپ کا معجزہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے. اس طرح کچھ پیش گوئیاں آپ کی آپ بھی وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہتی ہیں. میں نے جس زمانہ میں مشکات شریف پڑھی اس میں یہ حدیث آئی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ گانے سے کوئی بچ نہیں سکے گا, گانے والی عورت کی آواز سے. تو میں حیران تھا کہ خدا جانے بھی کیا بنے گا, ہر گھر میں آ کر ہر عورت گانے والی ہو جائے گی یا کم سے کم ایک عورت گایا کرے گی؟ تو ریڈیو کے آنے سے پتا چل گیا کہ ہر گھر میں گانے والی عورت کی ضرورت نہیں, ایک عورت ریڈیو اسٹیشن پر گائے گی, کھیت میں بھی آواز پہنچ رہی ہے, گھر میں بھی پہنچ رہی ہے, اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان پورا ہو رہا ہے کہ عورت کی گانے کی آواز سے بچنا دشوار. آپ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کسی صاحب نے ریڈیو رکھا ہوا ہے وہاں, اور آج کل تو ریڈیو قبض کشاوی ہے, لوگ لیٹرین میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں, کہتے جب تک یہ نہ سنیں اجابت صحیح نہیں ہوتی کہتے. تو ایک مجھے کہنے لگا کہ جب تک میں ریڈیو اپنے گدھے کی گردن میں نہ باندھوں یہ چلتا نہیں ہے, ریڈیو پر لگا ہوا ہے. اب اندازہ لگائیں, ایک دن میں ایک زمیندار کے پاس بیٹھا تھا, اس کا نوکر آیا, اس نے کہا بھی آج پانی لگانا ہے رات کو, اس نے کہا جی ریڈیو دو گے تو پھر لگے گا ورنہ پانی نہیں لگے گا. کہتا جی میں کیا کروں, اگر ریڈیو پاس ہو تو میں پانی اچھی طرح باندھ سکتا ہوں, اگر پاس نہ ہو تو وہ پانی مجھ سے اچھی طرح باندھا نہیں جاتا. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش بھی فرمائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام مقام لط پر دجال کو قتل کریں گے. جب سے انگریزوں نے یہ دنیا چھاننی شروع کی اس وقت سے انگریزوں نے منہ میں زبان نہیں ڈالی, رات دن کہتے تھے کہ ہم نے اڈلسیں تیار کر لی, ساری دنیا کے سروے کر لیا, دنیا کے کسی ملک میں لط نام کا مقام موجود نہیں ہے. قادیانی نے کہا کہ لط سے مراد لدھیانہ تھا جہاں میں نے بیعت لی, اس نے کہا کہ اس حدیث کا معنی لط سے مراد لدھیانہ تھا. تو اسی طریقے سے یہ لوگ تاویلیں کرتے رہے, لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے ایمان کے, کافروں کے اعتراضوں سے ڈر کر اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا. اور آج اسرائیل کا جو ہوائی اڈا ہے اس کا نام انہوں نے خود لد رکھا ہے. تو اندازہ لگائیں قتل گاہ تیار ہو چکی ہے, اب زمانہ قریب ہے کہ قاتل اور مقتول بھی آ جائیں. تو دیکھیے آخری زمانے میں جو بات ہونے والی تھی, کافر یہ کہتے رہے کہ ہمیں جغرافیے میں یہ شہر نہیں ملتا, لیکن خدا نے کافروں سے وہ نام رکھوا لیا کہ بھئی یہ شہر ہے, اور یہیں پر بیت المقدس کے ہی علاقہ میں دجال اور مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا اور دجال کو یہاں قتل کر دیا جائے گا. دجال جھوٹا مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں, وہ مسیح ہدایت ہے, یہ مسیح ضلالت ہے. تو اس قسم کی کئی پیش گوئیاں, آپ نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے جو یہ کہا کریں گے کہ ہمیں خدا کا قرآن کافی ہے, اللہ کے نبی کی سنت کی ضرورت نہیں. آپ کے شہر میں چینیاں والی مسجد کا ایک خطیب تھا جس کا اصل نام تھا غلام نبی, اس نے پھر اپنا نام رکھا عبداللہ چکڑالوی, چکڑالے کا رہنے والا تھا. اس نے یہاں اس فتنے کی ابتدا کی اور کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے, نبی کی سنت کی ضرورت نہیں. چودہویں صدی میں یہ پیش گوئی پوری ہوئی تاکہ چودہویں صدی کے مسلمان بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آج بھی پوری ہو رہی ہیں. اسی طرح مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالہ سے روایت ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانہ میں ایسے بیوقوف لوگ پیدا ہوں گے جو میری امت کے علماء اور فقہا پر نکتہ چینیاں کیا کریں گے. تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو ایک سطر بھی صحیح اردو کی لکھنی نہیں آتی, لیکن کوئی کہتا ہے جی میں ہدایت کی غلطیاں نکال سکتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں عالمگیری کی غلطیاں نکال سکتا ہوں. تو اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو گئی, تو اللہ کے نبی کے معجزات دنیا میں قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے. تو میری اس مختصر تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے اہل سنت والجماعت کا معنی آپ کے سامنے عرض کیا, اور یہ عرض کیا کہ ہم حنفی کیوں کہلاتے ہیں, اور پھر میں نے تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت محفوظ ہے, ایک نقطہ بھی گم نہیں ہوا, اور یہ سہرا آئمہ مجتہدین کے سر پر ہے, اور یہ چاروں اہل سنت والجماعت ہیں. اور دوسرا یہ کہ خدا کے نبی ساری دنیا کے لیے پیغمبر ہیں اور ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا سیرا حنفیوں کے سر پر ہے, ان کے ہاتھوں پر یہ عظیم الشان پیش گوئی پوری ہوئی ہے. اور تیسرا یہ کہ ایسی پیش گوئیاں موجود ہیں جن سے آج ہی پتہ لگ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم استر عورتنا واغفر لنا.